الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی آیہ کریمہ میں جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں دیکھیے انہوں نے اپنے آپ پر کیسا جھوٹ بولا اور جو جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب ان سے کھو گیا۔ یہ وہ حال ہے یا وہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں جو روز معاشر پیش آئیں گے، اور جن مخصوص حالات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے یہ دار دنیا میں زندگی تجاوز پر بسر کرنے کے نتائج بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اب جب تجاوز پر بات آتی ہے تو حد ہے ایمان، کہ ایمان لایا ہو اس کے اندر کمی بیشی گناہگاری ہوگی، اس حق سے باہر جو تجاوز ہے اور وہ تجاوز ہے پھر ہمیشہ کی ایک بدبختی ہے۔ تو یہاں جو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو ہمارا پہلا جو بیان آ رہا ہے جن آیات پر ہم پہلے بیان کر رہے تھے تو اس سے بالکل پہلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور اس موقع پر ارشاد فرمایا جس دن تمام مخلوق جمع کی جائے گی یعنی روز معاشر، ثم لن تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، کہ اس کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ ہوگا مگر یہی کہیں گے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے کی قسم ہم شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ یعنی جتنا شرک آج کیا جا رہا ہے، جتنا کفر کیا جا رہا ہے، جتنا تجاوز کیا جا رہا ہے اور جو زیادتی کی جا رہی ہے، روز معاشر کے جب حالات دیکھے جائیں گے پھر روز معاشر میں اللہ کریم کا وہ احسان اور اللہ کریم کا وہ کرم جو صاحب ایمان کو نصیب ہو رہا ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا۔ پھر جب بات سختی کی اور حالات کے جو کردار کے سبب سختیاں لی ہیں ان کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی کیا اٹھیں گے کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے سوا کہ جو ہم نے کیا ہے، آج جو پہلے انکار کر رہے تھے آج اپنے اس انکار کا یہاں انکار کر دیا جائے تو شاید ہماری کوئی بات بن پڑے۔ دنیا کے حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمی بیشی جب کوئی پیش آتی ہے تو اس کے مطابق کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپنا جو ضرورت ہے اسے پورا کیا جائے اور کمی بیشی کے مطابق جو ہے ڈھال جائے گا، لیکن وہاں روز معاشر ہے، حساب کتاب ہے اور حساب کتاب اللہ رب العالمین کے روبرو یہاں بھی ہے، لیکن وہ حالات جس کا حساب کتاب ہو رہا ہے اس پر بھی منکشف ہوں گے کہ روبرو حساب کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی ذات تو حاضر ناظر ہے، ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، علیم ہے، قادر ہے، اس کا علم صرف جاننا نہیں اس کی قدرت بھی ساتھ شامل حال ہے، کوئی چیز اس کے حکم سے باہر ہے نہیں۔ تو جب اس روز کی بات آئے گی تو اس روز جس کا حساب ہے یا جو مخاطب ہے یا جس کے کردار کی بات ہے اس پر بھی وہ حال جو ہے وہ سامنے ہوگا، اس حال میں وہ ہوگا۔ تو جب وہاں دیکھے گا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو کیا اٹھے گا کہ اے پروردگار، یعنی وہ ذات جو ساری ضروریات کو پورا کر رہی ہے وہ بھی مانے گا کہ ہم شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ یہاں علماء کرام جب اس آیہ کریمہ پر بات فرماتے ہیں تو قرآن کریم میں ایسا بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جو کفر پر ہوگا اسے وہاں بات کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں کہ عزا و جوارے جو ہیں وہ شہادت دے رہے ہوں۔ تو جو یہاں بات ارشاد فرمائی رہی ہے یہ اس کا پہلو کیا ہے؟ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ موقف جو پیشی پر انہوں نے اختیار کیا، جب انہوں نے وہ موقف اختیار کیا تو پھر اس کے بعد ان کے منہ نے بند کر دیا. پھر بات شہادت کی جب آئے گی تو پھر نہ ان کے ساتھ کلام ہوگا نہ ان کی بات سنی جائے گی. انہوں نے اپنا موقف بولا, پھر شہادت آئے گی. جب شہادت آئے گی تو بے شک اللہ کے مقرر کردے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں, بے شک وجود ہمارے نظر میں اپنا وجود کا حصہ ایک ہے, لیکن جب اسے ایک ایک ادار و جوارے میں تقسیم کریں گے تو ہر ایک اپنے اندر اس کی مخلوق کی حیثیت رکھتا ہے, اور اس روز وہ جب انہیں مخاطب فرما دے گا تو وہ شہادتیں جو لکھی گئی ہیں تو وہ تو فریق دوم ہے, دوسرا فریق ہے جو لکھ رہا ہے. جو فریق اول جو مخاطب ہے اس کے اپنے وجود کے حصے جو ہیں وہ شہادت دیں گے کہ بارے لا اس نے یہ غلطی کی ہے, یہاں یہاں ہاتھ کہے گا مجھے استعمال کیا ہے, قدم کہیں گے پاؤں کہیں گے کہ ان قدموں کو اٹھانے میں مجھے اس نے استعمال کیا ہے. وجود شہادت دے گا, پورا وجود جو ہے وہ شہادت دے گا. تو یہ ایک پورا معاملہ ہے جو قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. لیکن یہاں جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی حساب پر اپنا موقف دے چکیں گے, اور عجیب بات ہے, بدبختی ہے, یہاں انکار کیا جو حق بیان فرمایا گیا, اللہ کے کلام کا انکار کیا گیا, اللہ کے انبیاء کا انکار کیا گیا, ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیے گئے, اللہ کریم کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے, اس جہان اس دنیا کو اپنی سمجھ پر چلانا یہ سمجھا گیا, یعنی یہاں جو لمحات میسر آئے وہ تجاوز پر بسر کیے. پھر روز معاشر جب حساب کتاب ہو رہا ہے تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شرک کرنے والے نہیں تھے, تو جس ذات کو کہہ رہے ہیں اس کی ذات کا پھر وہاں ایک انکار ہو رہا ہے. یہ انکار وہاں بجائے خود مزید سزا کا سبب ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ کی ذات علیم ہے, قادر مطلق ہے, اس کے رو برو پھر جھوٹ بولا جا رہا ہے, بھلے اس کی نام لے کر جو ہے وہ کفر کیا جائے. چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شیطان نے ورغلایا تو اس نے جو آپ کے ساتھ بات کی اس میں اللہ کریم کا جو واسطہ یا قسم ہے اس کے پہلو بھی ملتے. اللہ کریم کی ذات پر جھوٹ بولنا, اس کے رو برو جھوٹ بولنا عمل تو ہے جو ہے, بجائے خود یہ ایک الگ گرفت ہوگی. تو اگر اس آیا کریمہ کو اس پہلو سے دیکھا جائے جو اس کا حقیقی پہلو ہے کہ اس کے رو برو پھر جھوٹ بول رہے ہیں, اس کی ذات حاضر ناظر, اس کی ذات شاہد, اس کی ذات علیم, اس کی صفات کا یہ جھوٹ پھر انکار کرنے کے مترادف ہوگا. کیا اللہ کریم نہیں جانتے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا؟ تو یہ جھوٹ کام تو کجا, یہ مزید سزا کا سبب بنے گا اور مستحق ٹھہریں گے سزا کی. تو فرمایا, پھر اللہ کریم فرماتے ہیں, انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون, دیکھیے انہوں نے اپنے آپ پر کیسا جھوٹ بولا. تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم کی طرف سے پھر یہ ارشاد ہے کہ دیکھیں, ان کو دیکھیں پہلے کیا کرتے رہے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں. یعنی دونوں پہلو اس آیہ کریمہ کے تفسیر میں ملتے ہیں, ایک تو جو وہ عمل کر رہے ہیں انہیں دیکھنے کا اور ان کی مثال بیان ہو رہی ہے, پھر دوسرا یہ پہلو جو میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کریم کی صفات کا پھر انکار ہے. تو یہ اللہ کریم کا کلام ہے, بہت گہرا ہے, بہت مدلل ہے, بہت مستحکم ہے, جانے کتنے پہلو ہیں, لیکن ہر پہلو اللہ کی شکر گزاری کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہاں یہ ایک ضمناً بات مزید بھی عرض کر دوں کہ یہ جو بات قرآن کریم کے رو برو ہونے, اس کے تراجم کے پڑھنے, اس کے تفاسیر کے دیکھنے, اس سارے میں یہ خیال رکھنا جو ہے یہ اصول دین ہے کہ وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آج تک اجماع کی صورت میں آ رہا ہے, اس کی حدود و قیود کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک عمومی طور پر بات چلتی ہے کہ جی قرآن کریم سامنے ہے پھر ہمیں کیوں کہتے ہو مولانا صاحب کے پاس جائیں یا فلاں جو ہے فقہ اس کو دیکھ کر اس کے مطابق یا ائمہ کی بات کی جاتی ہے کہ میں کیوں دیکھوں کہ انہوں نے کیا تحقیق کیا. ٹھیک ہے انہوں نے تحقیق کی, اس شعبے کے عالم تھے, لیکن میری ضروریات تو مجھے قرآن کریم سے میسر ہیں. بڑا نازک معاملہ ہے. قرآن کریم کلام ذاتی ہے, اصول ہے. اس کی تفسیر پر بات آئے, اس کی تشریح پر بات آئے, اس کے ترجمے سے لے کر معمولات زندگی کے ایک ایک معاملے کو اختیار کرنے کی حدود تک بات ہے. اس کی حدود مقرر فرما دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرا اور آپ کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے جو رابطہ ہے وہ یہی ترتیب ہے جو نسلاً بعد نسل اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی. اجماع کی جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد کسی فرد کی ذات یا کسی فرد کی ذاتی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے کی بات نہیں ہو رہی. اصول و ضوابط جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا, جو حدود آپ نے طے کی ہیں, اس کے تحت جتنے حصے ہیں وہ ہم تک آتے ہیں, اجماع کے تحت وہ آتے ہیں. پھر جب اس کے اس پہلو کو دیکھیں گے کہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ کلام میرے سامنے ہے, میں خود جانتا ہوں, اگر عربی پر میری گرفت نہیں ہے تو اس کا ترجمہ تحریر ہے, میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں, اپنے معاملات جو ہیں وہ میں خوب جانتا ہوں, تو میاں آج اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کا جو معنی یا مفاہیم ہے میں خود کر سکتا ہوں, تو اس سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم تم نے کہاں سے لیا. اگر قرآن کریم کا میرے اور آپ کے پاس تسلسل سے آنا, قرآن کریم میرے اور آپ کے پاس موجودگی کا سبب ہے, تو معنی و مفاہیم پر کیسے انکار کر سکتے. آدھا حصہ جو ہم تک اللہ کریم نے سبب بنائی مخلوق پہنچانے کی, آدھا انہوں نے درست کیا کہ قرآن کریم بعینی ہمیں پہنچا دیا, تو جو اس کے حدود و قیود وہ اپنے ساتھ ہمیں بیان کر رہے ہیں اس پر ہم اعتراض کر سکتے. بات اس طرف کی نہیں آتی, بات اس نقص کی آتی ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ آج قرآن کریم کا ترجمہ میں خود کر سکتا ہوں, پر اس کی آیات کو اپنے مطلب کے مطابق معنوں میں ڈھالنا, اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کو یہ کہہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس سے ایک نقطہ تجاوز بھی اس بات میں آ جائے, ایک نقطہ کمی بھی اسی بات میں آ جائے کہ آج کوئی اپنی طرف سے دین جو ہے وہ اسے بیان کر رہے, اصول سے باہر چلا جائے گا. تو جب ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا تو وہ حدود ضرور دیکھنی ہوگی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اور اس کی شہادت پہلی جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہستیاں ہیں, اس لیے ان کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرمائی. پھر جب تربیت کی جاتی ہے تو اس تربیت کیے گئے امور پر عمل کیا جاتا ہے, تو ان اعمال کو رو برو دیکھا جائے تو پھر اس کی تصحیح ہوتی چلی جاتی. جب اعمال کی تصحیح ہو گئی تو اصول پختہ ہو گیا کہ جو کچھ بیان ہے کیا گیا ہے, کہ جو کچھ بیان فرمایا گیا وہ منتقل ہو گیا, پھر یہی اصول آگے تسلسل کے ساتھ چلتا رہا, چلتا آ رہا ہے, اور انشاءاللہ چلتا رہے گا جب تک اللہ کریم کو منظور ہے اس دار دنیا کی زندگی کا تسلسل. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے اپنے آپ پر کیسا جھوٹ بولا. دونوں پہلوؤں, پہلے بھی وہی جھوٹے تھے, اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے تھے, انکار کر رہے تھے, روز معاشر بھی جھوٹ بول رہے ہیں, تب بھی جھوٹے ذات پر جھوٹ بول رہے ہیں, خود نقصان اٹھانے والے ہوں گے, اور جو جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب ان سے کھو گیا. آپ غور فرمائیے, وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جو کچھ تجاوز میں, چاہے وہ تخیلات میں کسی نے کچھ سوچوں میں کچھ چیز تعمیر کر رکھی ہو, ظاہری طور پر کسی چیز کو وہ مان رہا ہو, اس کے پیچھے چل رہا ہو, نہ یہاں وہ مستقل ہے اور اس کا تسلسل رہے گا, اور آخرت میں تو وہ کیا پہنچے گی. جہاں شاید کی پوجا کی جا رہی ہے، جہاں پسند و ناپسند کو اولیت ذاتی حیثیت میں دی جا رہی ہے، جہاں افراد سے منسلک اپنی ضروریات کی ترجیحات کو دیکھا جا رہا ہے، پھر جو اس سے تجاوز میں جا رہے ہیں، اللہ کریم کے ساتھ شرک جو ہے اس جلی پہلو میں کر رہے ہیں کہ وہ کسی بت کو پوج رہے ہیں، کسی ذات کو پوج رہے ہیں، کسی ایک فرد کو ان اصولوں سے تجاوز پر رکھ کر مان رہے ہیں جو اللہ کریم کے بیان کردہ ہیں، تو کسی پہلو کو بھی آپ لے لیں، وہ سارے کے سارے فانی جہان تو ہے، اس سے بھی فانی ہیں، ان کی فنا تو ایسی ہوگی کہ ان کا وہ حصہ اقرار کا بھی ان سے جاتا رہے گا کہ جو وہ ظاہراً ان کو مان رہے تھے، وہ اس درجے کی فنا آئے گی کہ وہ جاتے رہیں گے، کہاں ہوں گے وہ بت، کہاں ہوں گے وہ لوگ جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو روبرو ہوتے ہوئے اپنی خدائی کے دعوے سے منکر ہوں گے، چونکہ جو شرک کر رہے ہیں قرآن کریم پہلے بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے شرک کرنے سے بھی بھاگ جائیں گے، تو ظاہری بات ہے جو خدائی کے دعویٰ کرنے والا اس دنیا میں گزرا ہے وہ کیا دعوے پر قائم رہے گا؟ ہر ایک کی زیادتی جو ہے وہ اعلانیہ طور پر وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں بار اللہ میں نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ جو جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے، چونکہ یہ تراشنا ہی ہے، حقیقت تو ہے نہیں، اب میں اگر کسی سے منسوب کرتا ہوں اپنی ضروریات کو تو رازق تو اللہ ہے، دنیا تو سبب ہے، سبب سے جہاں میں تجاوز کروں گا وہ جھوٹ موٹ تراشنے کے معنوں میں آئے گا۔ اب اس کو ان معنوں کے حصوں میں دیکھیں جو کلی تجاوز یا شرک یا کفر کی حدوں میں جا رہے ہیں، یا اس کو ان حصوں میں لے آئیں کہ مان کر جو نہ مانا جا رہا ہے، مان کر جو خواہشات ذاتی ہیں انہیں مقدم جانا جا رہا ہے، تو اس بڑی بات سے لے کر ان باتوں اور اس رشتے کے جو ایمان کا ہے اس کی نزاکتوں تک یہ حصے آتے چلے جائیں گے، کون ہے، کہاں ہے، کس حیثیت سے ہے، کس ماننے سے ہے، جیسا بھی ہے دوسری طرف ذات اللہ رب العالمین کی۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ احتیاط زندگی میں کرنی ضروری ہے ہر کمزوری کی، ہم عام جو امور جنہیں ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں انہیں خیال ہی نہیں کرتے کہ خیر ہے کوئی بہت بڑی برائی نہیں ہے، وہ فرماتے تھے کہ برائی تو فی ذات برائی ہے، علماء کا اس پر بحث کرنا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے اس کے اپنے اصول وہاں موجود ہیں، لیکن جب آپ کسی کوتاہی کو، کسی کمزوری کو، کسی گناہ صغیرہ کو اس کے وجود پر رکھ کر ناپیں گے کہ یہ منع کہاں سے کیا گیا، تو دوسری طرف ذات آ جاتی ہے اللہ رب العالمین۔ حکم عدولی کس حکم کی ہے؟ اللہ رب العالمین کو، وہ فرماتے ہیں جب اس پیمانے پر بات آئے گی تو بات صغیرہ گناہ کی نہیں رہے گی، چونکہ گناہ کی ذات یا گناہ کے حصے یا اصول اس پر تو بات آئے گی تو آپ صغیرہ یا کبیرہ کہیں گے، حکم کس کا انکار کیا گیا، رد کس کے حکم کو کیا گیا، جب اس طرف دیکھو گے تو ادھر ذات اللہ کی ہے، تو پھر بات بہت دور چلی جائے گی، معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ موٹ تراش رہے ہیں، چاہے کسی کے وجود میں تراش رہے ہیں، چاہے خیالات میں تراش رہے ہیں، کسی پہلو میں بھی تراش رہے ہیں، وہ سب ان سے کھو جائے گا، کوئی وجود نہیں رہے گا، اور جن جو دعوے لے کر گئیں گے وہ اپنے دعووں کو رد کر رہے ہیں کہ تو اصولی طور پر انکار کا وجود نہیں رہے گا، چونکہ جو وہاں پیش ہیں وہ بھی اس تجاوز کا انکار کر رہے ہیں۔ تو آج وہ موقع ہے جہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ بات یا یہ واقعات یا یہ حقائق روز معاشر کو پیش آئیں گے، تو وہاں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ہوگا۔ تو جس طرح ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ایک ایک پہلو کو اس کی نزاکت کے مطابق سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ ماننا جو ہے اس کے ساتھ شہادت عمل ہے، دنیا کے کسی معاملے کی، کسی رشتے کی کوئی مثال لے لیں جہاں اس رشتے کا اقرار کیا جا رہا ہو یا کسی ماننے کو مانا جا رہا ہو لیکن ساتھ عمل نہ ہو، تو وہ ماننا ماننے کے معنوں میں تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ کیسا ماننا ہے اللہ اور اس کے حبیب کا کہ صبح سے شام تک زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان میں سب میں تجاوز ہو، کمزوری ہو، انکار ہو، شہادت نہ ہو۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو کچھ مانا گیا ہے وہ ساتھ ہو، اور جتنے تجاوز ہیں، کسی سطح کے بھی تجاوز ہیں، اس دن ساتھ نہیں رہے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ آپ کی باتوں کی طرف دھیان لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک تمام زمانوں سے افضل ترین زمانہ ہے، کلاموں میں کلام اللہ کا، اللہ کے کلام کا بیان کرنا افضل ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر جہاں آپ دعوت ارشاد فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کر نہ دعوت دی جا سکتی ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی دعوت ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی دعوتی الفاظ ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ آپ کی باتوں کی طرف دھیان لگاتے ہیں۔ بات پھر اس وقت کے حال پر آ گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک پر پھر موضوع آ گیا کہ دھیان لگاتے ہیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ اب یہ دھیان لگانا ظاہری پہلو میں ہے کہ سن رہے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے تھے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں۔ اب وہ جو سن رہے ہیں وہ سننے کے حقیقی معنوں میں آ نہیں رہا۔ سماعت جب آواز کو محض دماغ تک لے جائے، سماعت جب قلب کے اس حصے میں جہاں اللہ کریم نے نور ایمان کا کی کیفیت کی جگہ رکھی ہے وہاں تک نہ پہنچا پائے، تو سماعت ظاہری جو ہے وہ اس معنوں میں نہیں آتی کہ اس سے استفادہ حاصل ہو، وہ جو کلی طور پر ہے۔ تو جو وہ دھیان لگاتے ہیں، اس دھیان لگانے سے پہلے جو کچھ کیا انہوں نے، ان کا دھیان لگانا جاننے کے معنوں میں نہیں آ رہا۔ ماز دنیا کے روبرو ہونا، سوال و جواب کا کیا جانا، دیکھنا سننا اس معنوں میں آ رہا ہے، اس لیے وہ دیکھنا سننا کسی کام نہیں آ رہا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے۔ یہاں ایک چیز عرض کروں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سوال آتا ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے جب اس طرح کا سوال بحثیت مسلمان اب ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جب اللہ کریم کی طرف سے ہدایت ہے تو جن کو ہدایت نصیب نہیں ہو رہی ان کا کیا غلطی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیہ کریمہ کو لینا جو نتائج بیان کر رہی ہے، اور جن حصوں پر نتائج بیان کر رہی ہے ان کو نہ لینا۔ یہ سوال کرنے والا خود زیادتی کر رہا ہے، اور کوئی تجاوز کی زیادتی یاد رکھے گا نہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے، نہ اللہ کے حبیب کے ساتھ زیادتی ہے، نہ کلام کے ساتھ زیادتی ہے، نہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اصل میں وہ زیادتی جو سوال زیادتی پر کھڑے ہو کر کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کر رہا ہے۔ فانی جہان ہے، یہ باتیں ختم ہو جائیں گی، یہ صدایں، یہ آوازیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم سے پہلے جو قومیں آئیں ان کی مثال قرآن کریم بیان فرماتا ہے، ان کے معاملات بیان فرماتا ہے، جس طرح کے معاملہ اختیار کیے اس طرح کے نتائج بیان فرماتا ہے۔ آج جاننے والا بھی کوئی نہیں ملتا کہ کون کون کس کس وقت میں کس کس حیثیت میں بسر ہوئے۔ کوئی اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جی فلاں قوم فلاں جگہ پر آباد تھی، یہ اس کے کھنڈرات ہیں، ایسی تہذیب، ہر چیز زمین بوس ہوگی، بلکہ اس طرح ہوگی کہ مٹی کے ذرات میں شامل ہوتی چلی گئی۔ تو تو فرمایا جو آپ کی طرف دھیان لگاتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں. اب یہ دلوں پر پردے ڈال دیا جانا قرآن کے سارے حصوں کو دیکھیں اختیاری ہے. کلا بلرانا علی قلوبہم کہ دنگ زنگ آلود ہو گئے. کسی بھی شے کو جسے زنگ لگتا ہے اس کی سنبھال یا اس کا نہ سنبھالنا اس کے حالات سے بیان کر دیتا ہے. کوئی شے جو سنبھالی گئی ہو اسے زنگ نہیں لگتا, کوئی شے جو رکھ کر بھول جایا جائے, کوئی شے جس جگہ پر رکھی گئی ہے جسے زنگ لگ سکتا ہے اور احتیاط نہیں کی گئی اسے زنگ لگتا ہے. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ مثالیں عام. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسلحہ بہت شوق تھا اسلحہ کا, اور آپ کی جہاں باقی پہلوؤں میں خدمت کی ذمہ داری میری تھی اس میں آپ کی جو تصرف میں چیزیں تھیں ان کا سنبھالنا بھی میرے ذمہ تھا. تو سال میں کم از کم دو دفعہ آپ کی چیزوں کا صفائی اس حد تک کہ کہیں کسی شے کو ان کے کسی اسلحے کو کسی ضرورت کی چیز کو زنگال نہ لگے. تو اس کی یہاں تک احتیاط کی جاتی تھی کہ کسی شے کو جو اگر تیل لگایا گیا تو تیل بھی نہ چھوڑا جائے, کہ تیل اگر زیادہ اوپر رہ گیا تو اس پر جو مٹی کے ذرات آئیں گے وہ بھی جمیں گے پھر اسے بھی صاف کیا جائے. تو جس چیز کو سنبھالا گیا یقین مانے سال بعد وہ بتاتی تھی کہ ہاں اس شے کو سنبھالا گیا, اور جس چیز کو کبھی کسی نے نہیں سنبھالا وہ بھی بتا دیتی ہے کہ میرا کوئی والی وارث نہیں رہا. زنگال جو ہے وہ شہادت دیتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں پوچھا. تو جب بات آتی ہے نا کل بلّہ کل رانا لا قلوب, اس کا مطلب ہے قلب کو کسی نے نہیں پوچھا, کسی نے دھیان ہی نہیں کیا. اگر چاہا ہے یا دھیان کیا ہے تو اپنی چاہتوں کو, جو مقصد تخلیق ہے اس قلب کی اسے کسی نے نہیں بھائی دیکھا, اس کی صفائی کا خیال کسی نے نہیں کیا. دنیا کی ضرورت میں اگر اسلحہ رکھنا ہے یا وہ شے جو لوہے کی تعمیر سے بنی ہوئی ہے وہ لوہے سے, اس کی صفائی کا خیال رکھا گیا ہے, اس شے کا نہیں رکھا گیا جس کا اللہ کریم جسے مخاطب فرما رہے ہیں. پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب قلوب کی بات آتی ہے تو اس پر ایک بحث یہ بھی آتی ہے کہ اس سے مراد انسانی سوچ ہی ہے, تو سوچ تو دماغ میں ہوتی ہے. یہ سوچ تب آتی ہے جب بے عملی ہو, جب عمل ہو دین پر تو سمجھ آتا ہے کہ قلب سے مراد قلب ہی ہے. جو کسی کے پہلو میں اللہ کریم فرماتے ہیں دو قلب نہیں رکھے, قرآن کریم پہلو میں ذکر کر رہا ہے, قرآن کریم نے اسے دماغ کا درجہ دینا ہو تو پہلو کیوں ارشاد فرما. اس کا مطلب ہے کہ مرضی کے ترجمے ہیں یا مرضی کی سوچیں ہیں. پھر وہ سوال جو کیا جاتا ہے کہ جب اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں دی اس سے پہلے بھی پڑھا جائے, جہاں جہاں یہ بیان فرما جاتا ہے نا کہ اللہ کسی کام سے کسی کو ہدایت دیتے ہیں یا اس کام سے کسی کی ہدایت چھن جاتی ہے یا ہدایت نصیب نہیں ہوتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دعوت حق دی جہاں آپ نے ارشاد فرمایا دونوں مثالیں موجود ہیں. وہ بھی ہستیاں ہیں جنہیں دنیا کی حیات میں عشرہ مبشرہ کے درجات نصیب ہوئے, اور وہ لوگ اور وہ بدبخت ہیں جن کے گڑھوں پر قبر کے گڑھوں پر کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ کا وعدہ تم نے سچ پایا کہ نہیں. دونوں مثالیں موجود. غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ بھاگ گئے, وہ سارے سردار جن کے کہنے اور جن کی رہنمائیوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہوئے تھے, تو غزوہ بدر کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے زخمی یا شہداء کو سنبھال لیا تو پھر ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا, جتنے کفار تھے جو ان کے لاشیں تھے اس ایک گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈال دی. اس دن کے واقعات میں ایک یہ حصہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پر تشریف لے, وہاں پہنچ کر آپ نے انہیں مخاطب فرمایا کیا تم نے اللہ کا وعدہ آج سچ پایا کہ نہیں. تو جو مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا ہے وہ یہ ہے. تو وہ ہستیاں دیکھ لیں, ایک طرف دنیا میں ہیں دنیا کی حیات بسر کر رہی ہیں انہیں جنت جو ہے اس کی بشارت سنا دی گئی. حیات دنیا میں امتحان میں ابتلاء میں انہیں بتا دی. جو جا کر دیکھ رہے ہیں پھر انہیں بھی مخاطب فرمایا گا کیا آج تم نے اللہ کا وعدہ سچ پایا جو تمہیں بتایا جا رہا تھا جس کا تجاوز کرتے تھے, جس کے تجاوز, جس کے روکنے اور جسے ختم کرنے کے لیے میدان بدر وہ آئے تھے. اللہ کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آج تم نے اسے سچ پایا. تو یہ وہ حقائق ہیں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. تو جو ہدایت کے طالب تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا انہیں اللہ کریم نے اتنا عطا فرمایا کہ کسی عہد و پیمان نہیں آتا. جنہوں نے تجاوز کیا جتنا تجاوز کیا اتنی سزا کے مستحق ٹھہرتے گئے, جہاں جہاں جو جو انکار جدھر جدھر کرتے گئے اس کے مطابق آتے چلے گئے اور یہی اصول رہے گا. پھر وہ بات جو قلوب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں. یہ آیا کریمہ میں تلاوت کر رہا ہوں, آپ میرے مخاطب ہیں, بے شمار ہمارے دوست احباب جو ہیں اس ویڈیو کے ذریعے میرے مخاطبین میں شامل ہو رہے ہیں. ہم سب کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا دھیان کریں, اپنے قلب کو دیکھیں. یہ کلام کلام ذاتی ہے, اس کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. مخاطبین میں آج میں اور آپ ہم سب شامل ہیں, اسی طرح جیسے ہم سے پہلے تھے عین اسی طرح وہ ہوں گے جو ہم سے بعد آئیں. جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو کیا جو کچھ ہم سن رہے ہیں ہمارے قلوب میں وہ اتر رہا ہے؟ کیا ہم نے جو مانا اس ماننے کے ساتھ ہمارے اعمال جو ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں؟ اور اللہ معاف فرمائے, وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ, اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے, کہیں ایسے اعمال تو نہیں کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں سماعت تو کر رہے ہیں لیکن اس کا سماعت جو ہے وہ ہمارے قلوب میں اثر نہیں کر رہا. تو اگر یہ حصے یہ کلام ہمیں اس کا اثر نصیب ہو رہا ہے تو وہ پھر معاملات میں ظاہر ہوگا. اگر کوئی ماننا معاملات کی صورت میں شہادت کے طور پر نہیں ہے تو وہ پھر ماننے کے معنوں میں نہیں آئے گا. جس جس درجے کی کمی بیشی ہے اس درجے کے پھر تجاوز میں اس کی صورت لکھی جائے گی, گنی جائے گی اور وہی صورت پیش آئے گی. پھر فرمایا اَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, فرمایا کنوں پر تو دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکے, اور ان کے کانوں میں سکل ہے, بوجھ ہے, بند ہیں, ڈال رکھا ہے. یعنی یہ سماعت اللہ ظاہری طور پر سن رہے ہیں, یہ سکل فرمایا جا رہا ہے, قلب پر مور فرمائی جا رہی ہے, ظاہری طور پر ان کے قلوب وجود کی جو بقا ہے اس کی سلامتی کا سبب ہیں. جس طرح صاحب ایمان کا قلب جو ہے ظاہری جو وجودی ہے اس کا دل جو ہے وہ پورے وجود کو خون دے رہا ہے, ان کا وجود بھی دے رہا ہے. جس طرح کانوں کی سماعت سنائی دے رہی ہے, چیزوں کو پہنچا رہی ہے, آوازوں کو سمجھا رہی ہے, دماغ میں منعکس ہو کر وہ چیزیں جو ہیں اس میں دماغ کے کینوس پر آ رہی ہیں, سنائی دے رہی ہیں. یہاں جب بات ایمان اور بے ایمانی کی تفریق کی آئے گی یا علیحدگی کی آئے گی یا حقائق کی آئے گی تو پھر وہ سماعت سماعت کے معنوں میں نہیں ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے کانوں میں سکل ہے, اس کی حقیقت کو نہیں جان رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کو سن رہے ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں جیسی بھی محفل ہے, جہاں آپ کھڑے ہیں, جہاں آپ تشریف فرما ہیں, اس تمام محفل میں برگزیدہ ہستی آپ ہیں, آپ کا برگزیدہ ہونا جو ہے وہ ہر ایک کو نظر بھی آ رہا ہے. اگر کوئی قداور کھڑے ہیں تو جتنے بھی قداور کھڑے ہیں جب آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں تو ہر کوئی آپ سے نیچے ہے. یہ آپ کے معجزات میں شامل ہے. آپ نے کلام جو فرمایا عمومی طور پر جو کلام فرمایا جس لہجے اور جس آواز میں بیان فرمایا اگر بہت بڑا مجمع ہے اس میں جو آپ نے بیان فرمایا آپ کے انداز بیان وہی ہے، آپ کی آواز مبارک ہر ایک تک پہنچی. اس کی مثال کہ آپ نے اگر کسی ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کوئی تعلیم فرمائی اس تک بھی پہنچی، اور اگر حجت الوداع ارشاد فرمایا تو اب ایک لحظے کو غور تو کریں کہ اگر 1.25 لاکھ کا مجمع، لگ بھگ 1.25 لاکھ کا مجمع بیان کیا جاتا ہے حجت الوداع، 1.25 لاکھ کے بندے کو کھڑے ہو کر بیان کرے نا جی، 1.25 لاکھ کا مجمع ہو اور کھلی جگہ ہو اور وہاں بیان کیا جائے تو آج کی اس عدد کو کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم درکار ہے، تب جا کر کوئی آواز پہنچتی ہے اور کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا رہ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا آپ کا معجزہ ہے کہ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جیسے پہلے لائن میں کھڑے ہوئے فرد نے سنا اسی طرح جو سب سے آخر میں کھڑے ان تک کی ان کی سماعت میں بھی وہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی محفل میں موجود ہونا اولیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیتی ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے. آپ کی معاملات میں ایک بات ملتی ہے، میں ضمناً وہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے نزدیک حیثیتیں یا ہمارے نزدیک جگہ مختص ہے. کسی محفل میں کوئی بھی بیٹھتا ہو، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم خیال نہیں کرتے، اپنے آپ کو مخصوص حیثیت میں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے لیے مخصوص مقام مقرر کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عالی ہے کہ آپ جہاں بھی تشریف لے گئے آپ نے ایک مقام بیٹھنے کا مقرر نہیں فرمایا، کوئی الگ اہتمام نہیں فرمایا نہ کرنے دیے کہ آپ کے بیٹھنے کا. آپ جس محفل میں تشریف لے جاتے تھے جہاں جگہ خالی ہوتی تھی آپ وہاں تشریف لے، یہ الگ بات ہے کہ جہاں آپ تشریف رکھتے تھے وہ بھی جگہ جو ہے نکھر آتی تھی، یہ الگ بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا سب سے عظیم ترین سبب اللہ نے دعوت حق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. سبب ہے انبیاء رسول، آپ امام الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ کا وجود کا جہاں موجود ہونا ہے وہ بھی اتنا پرمننٹ ہے کہ پہلے نظر ہی آپ پر پڑتی ہے. اب دیکھیں کتنی بدبختی ہے کہ دیکھ رہے ہیں اور نہیں دیکھ رہے، سن رہے ہیں اور نہیں سن رہے. سمجھ آئی نا کہ یہ ان قلوب پر زنگ لگ گیا ہے، یہ مردہ ہیں، یہ وہ روح ہیں جو جن کی قبور وجود ہیں، یہاں روح کی حیات نہیں رہی، یہاں تبخیری حصہ رہ گیا ہے، نفس رہ گیا ہے. وہ تبخیر کے ساتھ جو ایک حیات ہے نفس کی وہ ہے، باقی یہاں جو بشریت کی حقیقت ہے وہ نہیں رہی. تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، ان کے کانوں میں سکل جو ہے فرمایا ڈال رکھا ہے. تو یہ وہ جواب ہے کہ اعمال ذاتی سبب بنتے ہیں. اگلے دن بھی مجھ سے کسی نے سوال کیا، بڑا نازک موضوع ہے، میں اس درجے کا علم نہیں رکھتا، کمزور علم ہوں، لیکن ان کا سوال یا گفتگو، اگر سوال نہ بھی کہیں تو ایک بام گفتگو ضرور ہماری ہو رہی تھی. تو مجھے انہوں نے فرمانے لگے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. میں نے کہا حق ہے. میں نے کہا جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. پھر وہ فرمایا انہوں نے کہ یہ جو اچھائی کی رغبت ہے یا ہدایت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. میں نے کہا بے شک. اب ایک نقطہ میں نے انہیں عرض کیا، یہاں پر ہے ہر شے اللہ کی طرف سے، لیکن جس نے بدبختی کی جو ہدایت سے باہر ٹھہر گیا، اگر اس کے مقدر میں بے ہدایت ہونا ہی ہے یا اس کی تقدیر میں گناہگار ہونا ہی ہے تو اس کا گناہ کیا، اس کی غلطی کیا ہے؟ سمجھ آتی ہے کہ اس دار الابتلاء میں اپنے آپ کو اللہ کے پیش کرنا تو ہمارے ذمہ ہے نا جی. ان ہدیناہ سبیلا اما شاکرا اما کفورا. ہدایت موجود ہے, چاہتے کیا ہو اس چاہت پر پھر ابتدا ہو جاتی ہے, کس راہ کا انتخاب کیا اس راہ کا انتخاب کر کے پھر اس طرح کے معاملات پیش آتے چلے جاتے. اب یہ خیال کر کے بیٹھ رہنا کہ اللہ کریم کی طرف سے ہدایت ہے, جب ہدایت آئے گی تو عمل صالح کر لوں گا, یہ ایک دھوکہ ہے شیطان کا, ایک خواہش ہے نفس کی جو تجاوز میں ہے اور اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے. جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا پھر جو معاملہ آئے گا وہ پھر اور ہے. اور یہ بہت ساری صورتیں ہیں. ایک دفعہ مجھے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کسی نے بات کی تو اس نے کہا کہ مانتا ہوں بہت اچھے نیک انسان ہیں, ولی اللہ ہیں, لیکن میں تب سیکھوں گا جب مجھے بلائیں گے. حالاں یہ جو دعوت حق ہے, جیسے میں گنہگار آدمی ہوں جیسے بھی بن پا رہا ہے جس طرح کی بھی الفاظ ہیں, لیکن ایک دعوت دیتا رہتا ہوں, یہاں آپ کو دعوت حق دے رہا ہوں, سننے کی دے رہا ہوں, اپنی کمی بیشی کے ساتھ اپنے معمولات میں عمل کرتے ہوئے دے رہا ہوں, جہاں پروگرام ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں وہاں دعوت دی جاتی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ دعوت نہیں دی. اس کی جو سوچ یا بیان تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کوئی اشارہ ہو, کوئی خواب میں آ جائیں حضرت کے اور کہیں کہ جناب تم آؤ تو میں سکھاؤں, یا کوئی ایسا اشارہ مل جائے کہ جس سے مجھے بلاوا خاص آئے. اب میں سوچتا ہوں کہ خصوصیت تو اللہ کا کرم اور احسان ہے, مقابل آ کر کھڑا ہو جانا تو یہ تو کسی اور بات کی طرف لے جائے گا. ہم ہوں تو کیا, ہم نہ ہوں تو کیا. جب اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر ان اصولوں کو اپنانے کی طرف جو ہے وہ بھی اختیار کرنا ضروری ہے جو بیان کیے جا رہے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اختیار کیا گیا مانا گیا تو پھر وہاں دو حصے نظر آتے ہیں, عمل کیا جا رہا ہے, مقابل آیا جا رہا ہے. تو یہ کیسے ہے کہ آج ہم اگر یہ سوچ کر بیٹھ جائیں تو پھر ضروری یہ ہے کہ وہ خلوص جو اللہ جل شانہ کے تعلق کے لیے ایک تڑپ پیدا کرے, جب وہ ہو تو پھر بندہ نہیں بیٹھ سکتا. جب ذات ہوتی ہے نا تو پھر اس میں ایک نفس بھی ہے, شیطان بھی ہے, وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں جو مجھ سے بن پڑتا ہے میں بھی اس کے تخیل میں اپنا حصہ ڈالتا رہوں. لیکن بنیادی طور پر کمزوری جو ہے وہ ذاتی ہوتی ہے, کہ جب وہ فیصلہ یا سوچ اختیار اسے اللہ نے دی ہے اس میں اخلاص سے چاہے تو عمل شروع ہو جاتا ہے, اور جب بیٹھ رہے کہ مجھے بھی بتایا جائے تو پھر ایسا بھی بیان ملا, اللہ معاف کرے, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی فرشتہ نازل ہو, اور یہ بھول جاتے ہیں اپنی حیثیت کہ تم اپنی پیدائش کو ہی دیکھو, قرآن کریم کی آیات ہیں. تو یہاں فرمایا ان کے کانوں میں سکل ہے. اب یہ جو بے عملی ہے یہ سبب ہے اپنے اعمال بد کا. وَأَن يَرَوْا كُلَّ آيَاتِ اللَّهِ يُؤْمِنُوا بِهَا, اور اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہ لائیں گے. اب یہ جو بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہ لائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں, زندگی مبارک کے 40 سال بعثت سے پہلے آپ نے وہاں بسر فرمایا, اور ہر حصے میں سے آپ گزرے, زندگی کے ہر معاملے سے آپ گزرے. آپ کو آپ کے معاملات کی نسبت عرض کیا گیا کہ صادق الامین ہیں آپ, اور یہ صادق الامانت دار ہونا آپ کا انداز زندگی جس طرح آپ نے بسر کیا وہ ہے. وہ سارا زندگی کا بسر کرنا اور ماننا کہ آپ جیسا سچا کوئی نہیں ہے, آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے, یہ ماننا, پھر جب حق بیان فرمایا گیا تو اس کا انکار کر دیا. جب پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن دعوت دی تو پہلی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی وہ فرمایا تھا کہ اے اہل مکہ, اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے جو تیار کھڑا ہے تمہیں تہ تہ کرنے کے لیے، تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر ایسا کہیں گے تو ہمیں یقین ہے واقعی اس طرف لشکر کھڑا ہوگا اور ہمیں تہ تہ کے لیے تیار ہو. کیوں کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ تب تک وہیں بسر کیا تھا، ایک ایک معاملے میں سے آپ گزرے. اور کہنا اور عمل کرنا بڑا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل شاہد اور شہادت دیتا آیا ہے. اس لیے اس سارے کفر کے باوجود، اس ساری زیادتی کے باوجود وہ یہ مانتے تھے کہ ان جیسی کھری ہستی اور ہے کوئی نہیں، لیکن یہ پھر انکار کر گئے. تو یہ مثال یہاں ملتی ہے. وہ این یارو کل آیات اللہ یومنو بہا، اور اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہ لائیں گے. اب یہاں ایک نقطہ ہے اور بڑا باریک نقطہ ہے. جب بے عملی بڑھتی ہے تو وہ بے ایمانی کی طرف لے جاتی ہے ہی بے ایمانی، اور اس میں پھر تجاوز جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، شرک ہے، کفر ہے، جیسے جیسے تجاوز ہے پھر وہ مزید اس میں پختہ کرتا چلا جاتا ہے. اب ہر ایک کے قلب میں اللہ کریم نے یہ استطاعت رکھی ہے، پیدائشی طور پر رکھی ہے کہ وہ حق کو مان سکے، اس ماننے کے ساتھ عمل تک کے فیصلوں کو اختیار کر سکے. جب بندہ اس حقیقت سے دور ہوتا ہے، جتنا دور ہوتا ہے اتنا روحانی طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو قلوب کی بندش ہے، یہ جو سماعت میں سکل کا بیان کر دیا جانا ہے، یہ وہ حصے ہیں کہ بندہ تجاوز کرتے 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 اس حد کو پہنچ گیا کہ اب اسے دوبارہ جو ہے ہدایت نصیب نہیں ہوگی. اپنے اعمال کے سبب اس کے قلب پر مہر لگا دی گئی، اب وہ ہدایت کی طرف پلٹ نہیں پائے گا. جب مردہ ہو گیا، اور اس کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے اور ظاہری طور پر اس سے کوئی کہے کہ میں اس سے کلام کر رہا ہوں، یہ میری بات سن نہیں رہا، میں سننے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو سوال کیا اس کا جواب دو، یہ بولتا نہیں ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں دیکھو تو یہ دیکھتا نہیں ہے، تو جس کو کہیں وہ کہے گا جو یہ لفظ کہہ رہا ہے یہ سٹھیا گیا ہے، اسے سمجھ نہیں، وہ فوت ہو گیا، وہ کیسے تمہیں آنکھیں تمہارے لیے کھولے، کیسے تیرے لیے کلام کرے. ایسی ہی مثال پھر یہاں آ جاتی ہے کہ جب روحانی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر نظر کوئی نہیں آتا، آنکھ نہیں کھلتی، زبان نہیں ہلتی، وجود حرکت نہیں کرتا. اسے دھوپ پر پڑا ہو اسے دھوپ کا نہیں معلوم، اسے برف پر رکھ دو اس کو برف کی جو ہے شدت وہ نہیں جلاتی. یہ وہ سبب ہیں جو انہوں نے اختیار کیے. تو اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں کمی بیشی جو ہماری ہے وہ ہمیں معاف فرمائے، اور اس حیات کی وہ حقیقی حیات عطا فرمائیں جو ہمیں دار دنیا سے بحالت ایمان اخروی حیات کو لے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.